بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. شرح أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. ولكن هسك دوسرا درس ہے اور متن سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ کوئی شخص اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، یعنی اس کی میٹھی اور کڑوی پر، اور یہ خوب جان لے کہ جو بھی اسے لاحق ہوا ہے وہ اس سے چوکنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ بھی اس سے چوک گیا وہ اسے لاحق ہونے والا نہیں تھا، اور یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل کے فیصلے میں سے ہے. تقدیر پر ایمان کے تعلق سے جو عقیدے کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے اور ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی اصول السنہ کو بیان فرماتے ہوئے اس اصول سے ابتدا فرمائی ہے. شرح میں فضل شیخ عبداللہ البخاری فضل اللہ فرماتے ہیں: السنة عندنا سے مراد الاعتقاد السنی الصحیح الذي كان عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصحابته وائمة الدین والملة. السنة عندنا لفظ سنہ ہے اور کتاب کا نام جو اصول السنہ، تو سنت سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح سنی اعتقاد ہے. صحیح یعنی غلط نہیں، سنی یعنی بدعتی نہیں، عقیدہ یعنی کوئی عمل یا عبادات یا معاملات میں سے نہیں ہے، عقیدہ کے تعلق سے ہے جو صحیح علیہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اس کی نشانی علامت کیا ہے، یہ کون سا عقیدہ جو سنی اور صحیح ہے، کون سا ہے؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أئمة الدين والملة. یہ نوٹ کر لیں، جو بھی عقیدہ اس اساس پر قائم ہو وہ صحیح اور سنی عقیدہ ہوتا ہے، جس کے مخالف ہو وہ بدعت عقیدہ جو کبھی صحیح ہو نہیں سکتا ہے اور غلط ہوتا ہے. اساس کیا ہے؟ الذي كان عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صحابته اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ ائمۃ الدین والملۃ اور دین کے امام اور ملت کے جو امام، یعنی سلف صالحین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. امام جرير الطبري رحمہ اللہ اسناد حسن سند سے، یعنی صحیح سند سے روایت کی، ان رجلا جاء الى ابي العالية الرياحي فقال له ما الصراط المستقيم. الرياحي کی طرف ایک شخص آئے اور اس نے کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اهدنا الصراط المستقيم، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ قال، فرماتے، الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعد ابو بكر وعمر. یہ صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے دو صحابی جو ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم. فذهب الرجل الى الحسن البصری، تو شخص کو شاید تسلی نہیں ہوئی اور امام حسن بصری کی طرف گیا. فقال له ان ابا العالية الرياحي يقول، ابو العالية الرياحي جو ہے وہ فرماتے ہیں الصراط مستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعد ابو بکر وعمر. صراط مستقيم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم ہیں اور دونوں صحابہ ابو بکر عمر ہیں. فقال له امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدق ونصح، سچ فرمایا اور صحیح نصیحت فرمائی ہے. اور اس کا حوالہ جامع بیان یعنی امام جبیر الطبری کی جو تفسیر ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75، اور امام القیم نے بھی مدارج السالکین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وہذا حق، اور یہ حق بات ہے جو دونوں اماموں نے کیے، امام ابو الریاحین اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے. تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ قائم تھے، قول عن و اعتقاد، قول عمر اور اعتقاد سے. اور سنت کا جو دوسرا معنی ہے جو فرض کے مقابل میں بیان کیا جاتا ہے اصلاح اصولیین میں، جو یہاں پر مراد نہیں ہے. یہاں سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کے اصول مراد ہیں. اور پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ سنت کا معنی کے تعلق سے فرماتے ہیں لفظ سنت فی کلام السلف، سلف کے کلام سنت کا لفظ جب وہ بیان کرتے ہیں تو سنت فی العبادات والاعتقادات دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ جنہوں نے تصنیف کی سنت کے نام پر تو ان کا مقصد عقیدہ ہی تھا، جیسے کہ سید عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب اور ابی الدرد عنہم وصحابہ اجمعین کہ فرمات اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعۃ، ان صحابہ سے ثابت ہے، فرمایا کرتے تھے اجتہاد اقتصاد فی سنت، سنت پر اقتصاد کرنا اگر کم ہی ہو سنت پر قائم رہنا، خیر من اجتہاد فی بدعۃ، بدعت پہ اجتہاد کرنے سے بہتر ہے کہ سنت پر بندہ قائم رہے اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو. ومثال ذلك، اور اس کی کئی مثالیں ہیں. مجموعہ فتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 178. پھر امام برجب الحمد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ سنت سے مراد یہ وہ طریقہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کا تھا، اور جو شبہات اور شہوات سے پاک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سنت سے مراد جو ہے وہ شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، یعنی شبہات سے پاک رہنا، اور آپ شبہات سے پاک کرو اور صحیح عقیدے کو اختیار کرنا کے لیے خاص طور پر مسائل اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور صحابہ کے جو فضائل ہیں اور اس پر انہوں نے کئی یعنی تصنیف لکھی ہیں سنت کے نام پر، اور اس علم کو یعنی سنت سے خاص کر دیا ہے کیونکہ اس کا خطرہ بہت عظیم ہے اور اس کی مخالفت جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اور یہ امام حنبل رحمہ اللہ کی تصنیف کشف الکربہ جو ہے صفحہ نمبر 103 میں انہوں نے بیان کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے، شیخ عبداللہ بخاری حفظہ اللہ فرماتے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام بربہ رحمہ اللہ کی شرح السنہ میں فرماتے اعلم ان سنت ہے الاسلام والاسلام هو السنہ، تو دونوں کیسے توفیق کریں؟ ایک طرف آپ کہتے کہ عقیدہ کے تعلق سے جو ہے جو مسائل ان کو سنت کہا جاتا ہے، امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارا اسلام ہی سنت ہے، اس میں توفیق ہم کیسے کریں؟ فرماتے ہیں جس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں لفظ سنت فی کلام السلف، سلف کے کلام میں تناول العبادات والاعتقادات، جیسے سید ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بیان ہے کہ دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور یہی کامل شریعت ہے. دیکھتے ہیں شرح السنہ میں آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یعنی فقہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، پھر اس میں آداب بھی آ جاتے ہیں، پھر عقیدہ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو اس سے مراد مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے عمومی طور، خصوصی طور پر جو عقیدے کے مسائل ہیں ان پہ زیادہ انہوں نے یعنی فیصد کیا اور زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے. اور جنہوں نے سنت کے نام پر کتابیں تصنیف کی ہیں، جس کے عبداللہ بن امام احمد اور ابن ابی زمنین اور ابن ابی عاصم اور مزنی بن جریر الطبری وغیرہم کثیر، ان کے علاوہ بھی، تو انہوں نے عقیدے کے تعلق سے صرف مسائل جمع کیے ان کتابوں میں تاکہ خبردار کریں لوگوں کو کہ بہت عظیم خطرہ ہے ان مسائل میں غلطی کرنے سے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ ہلاکت کے قریب ہوتا ہے. اچھا، سنت عندنا، سنت جانے عندنا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک ہم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کیا ضمیر سلف کی طرف لوٹتا ہے یا امام صاحب کی طرف، محمدی کی طرف؟ فرماتے ہیں کہ محتمل ہے امر، دونوں کی طرف ممکن ہے، اور جو ظاہر ہے وہ دوسرا ہے کہ سلف کے نزدیک، ہمارے یعنی سلف کے نزدیک سنت عندنا. سب سے پہلا مسئلہ ان یؤمن الرجل بالقدر خیر و شر و حلو و مره، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں الایمان بالقضاء والقدر رکن عظیم من ارکان الایمان السته، چھ ارکان ایمان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اس سے ابتدا کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی ارکان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا غفلت سے کام لیا ہے. اور یہ جاننا واجب ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ بقیہ جو ارکان ایمان جو پانچ ہیں ان کے لیے لازم ہے. اگر کوئی تقدیر پر ایمان لے کے آتا ہے تو لازم ہے پہلے پانچ پر ایمان لے کے آئے. چھٹے پر میں تفصیل بتاتا ہوں، ابھی مختصر بڑی پیاری بات شیخ صاحب نے فرمائی ہے. جب چھٹے رکن پر ایمان کو شخص لے کے آتا ہے مطلب پہلے پانچ پر پہلے ایمان لا چکا ہے، اس لیے اب چھٹے پر وہ ایمان لے کے آیا ہے. جو چھٹے پر ایمان نہیں لے کے آتا ہے یا خلل ہے تو پہلے میں لازمی خلل ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ باقی پانچ بالکل ٹھیک ہوں اور چھٹے پہ جا کے غلطی ہوئی ہو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور جو تقدیر پر ایمان کو واجب سمجھتے ہو صحیح ایمان لے کے آتا ہے اس شخص کے عقیدے میں جو بقیہ پانچ ارکان ہیں ان پر بھی ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے. اس کا بیان اس طریقے سے ہے، فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اچھی ہو بری ہو کوئی بھی ہو اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کا ایمان میں بلند مرتبہ ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے. کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا اور بری تقدیر پر جو ہے ایمان لے کے آنا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہی ہے الجبار القہار، اللہ کے حکم سے پورے کائنات جو ہے وہ پورا نظام چلتا ہے، اللہ کے حکم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. جو بھی تکلیفیں اس وقت گھیر کے رکھا ہو یا جو بھی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں وہ صرف میرے رب کی طرف سے ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور اس پہ جیسے آگے بیان ہوگا اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بلند مرتبہ شکر کرنا، تو ایسے بندے بھی ہیں، مختلف طبقات ہیں، درجات ہیں لوگوں کی. تو الغرض تو جو شخص یہ مرتبہ پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعد اور وعید جو بھی ہے اس پر ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے. جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی زبان پر جو بیان ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تقدیر پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ باقی ارکان جو ہیں جتنے بھی ہیں ان پر ایمان جو ہے وہ لازم آتا ہے. اور یہ قاعدہ یاد رکھیں انہ لا یمکنک ان تتوصل الى تحقیق الایمان بالقدر بالقضاء والقدر ما لم تكن محققا لبقیہ ارکان الاخرى. تقدیر پر ایمان کی تحقیق اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ بقیہ جو پانچ ارکان ہیں ان پر ایمان کی تحقیق نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کیونکہ بات یہ ہو رہی کہ تقدیر پر ایمان سے اپنے اس اصول السنہ کا امام صاحب رحمہ اللہ نے کیوں ابتدا کی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ابتدا نہیں کی، نہ فرشتوں پر، نہ کتابوں پر، نہ رسولوں پر، نہ آخرت پر، تقدیر پر ایمان سے اپنے بات کا آغاز کیا ہے. پہلی بات یہ ہے جسے بیان کیا گیا ہے تقدیر پر ایمان سے لازم آ تک باقی ارکان پر بھی ایمان ہو. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی حاجت کی شدت تھی اس زمانے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ شکوک اور شبہات کا شکار تھے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور قدریہ کا بدعت عام تھی اس زمانے میں جو تقدیر کے منکر ہیں. قدریہ جو قدریہ نفات قدریہ جبریہ جو جبری ہیں اگرچہ وہ جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی قدری کہا گیا ہے، وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے کہ انسان مجبور ہے. اور قدریہ نفات جو ہیں وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں انسان کی کوئی تقدیر نہیں، انسان پہ تقدیر خود لکھتا، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، نعوذ باللہ. تو دونوں قدریہ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں ان دونوں بدعتیں جو ہیں، ایک بدعت نے سر اٹھایا، دوسرے نے اس کو قمع کرنے کے دوسری بدعت نے سر اٹھایا، اور دونوں ایکسٹریمز پہ تھے. دونوں عقل کو آگے کرتے ہوئے اور نصوص کو پیچھے کرتے ہوئے ایک دوسرے کا رد کرنا چاہا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کے عقیدے غلط ثابت ہوئے اور اہل سنت والجماعت کے منہج مسلک سے دوری اختیار کر لی. جو تو امام حمید رحمہ اللہ نے تقدیر پر ایمان سے بات کسے آغاز کیا ہے تاکہ جو شکوک اور شبہات اس زمانے میں ان کا رد کیا جائے پہلے جملے سے ہی، کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اچھی ہوئی بری ہو، میٹھی ہوئی یا کڑوی ہو، یہ جملہ ہے سب سے پہلے. یعنی جو اس کی مخالفت کرتے ہو وہ اہل سنت میں سے نہیں، سنت عندنا. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اولا و برا میں جو ہم بات کرتے ہیں، ہمارا یہ راستہ ہے، جو اس پر ہمارے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سنت پر قائم نہیں ہے. اور کئی علماء دیکھیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دور حاضر میں کیا مسئلہ ہے سب سے زیادہ سنگین اس وقت؟ بد امنی کا معاملہ جو چل رہا ہے، جیسے کہ کئی ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے اور بد امنی کی آگ پھیلی ہوئی ہے. تو علماء اس لیے اس مسئلے کو زیادہ یعنی اہمیت سے بیان کرتے ہیں، اپنے دروس میں، کتابوں میں، تصنیفات دیکھیں، پہلے سے زیادہ دور حاضر بہت زیادہ آ چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو حالات حاضرہ میں جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اس سب سے پھر اسے قمع کیا جاتا ہے، جو بدعت منتشر ہو جاتی ہے. اور یہ طریقہ سلف کا رہا ہے ہمیشہ. امام احمد رحمہ کے زمانے فطر خلق و قرآن کا فتنہ تھا، تو بہت شدت اختیار کی گئی، یہاں تک کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص سے کہتا کہ میرا قول قرآن سے جو ہے وہ مخلوق و جہمی ہے بغیر تفصیل کے، تاکہ لوگوں کو روک دیا جائے. اگرچہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں، جو ہماری زبان مخلوق ہے، تو جو ہمارے لفظ زبان سے کہتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے. جو کتاب لکھتے ہیں، جو لکھا ہے، جو ورقہ ہے، تو مخلوق ہے. اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے. اگر کسی نے تعبیر کی ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، اگرچہ معنی دونوں محتمل ہے، تو جب احتمال آ گیا ہے تو صحیح کہنے والے کو غلط کہہ دے، بلکہ فرمائے کہ جہمی ہے وہ. اور جہمی کے اس زمانے مطلب ہے بہت بڑے گنہگار شخص ہے جس سے دور اختیار کرنی ہے، اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان جو ہے یہ احسن و جماعت کے نزدیک اصل اصیل ہے، عقیدے کے اصول میں سے. اور کسی شخص کا ایمان صحیح بلکہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کی جائے. وہ یہ عقیدہ فرقۃ الناجیہ طائفۃ منصورہ کا، اور یہ بہت دقیق مباحث میں سے ہے، عقیدے کے مسائل میں سے، یعنی تقدیر پر ایمان جو ہے، تقدیر کا مسئلہ جو ہے. اور اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کر دے، جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. کہ جو بھی چیز موجود ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نافذ مشیت سے ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر واقعہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. پھر کچھ دلائل بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کل اشیاء خلقناہ بقدر، سورۃ القمر آیت نمبر 49، فعال لما یرید، سورۃ البروج آیت نمبر 16، یبدئ ویعید، سورۃ البروج آیت نمبر 13. اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، بندوں کو بھی اللہ نے پیدا کہ بندوں کے افعال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ صفات نمبر 96 میں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. پھر فرماتے ہیں امام عبد الغنی المقدسی کتاب الاقتصاد فی ذکر الاعتقاد کا قول نقل، بڑا پیارا قول، صفحہ نمبر 151 سے 151 سے فرماتے ہیں اجمع امۃ السلف من اہل اسلام علی الایمان بالقدر خیره وشره. اجماع ہے امۃ السلف اہل اسلام میں سے تقدیر پر، ایمان اچھی ہو یا بری ہو، حلو ہو یا مر ہی، میٹھو یا کڑوی ہو، قلیل ہو کثیر ہی، تھوڑی ہو یا زیادہ، بقضاء اللہ و قدر ہی، اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر، لا يكون شيء الا بارادته، کوئی چیز اللہ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتی، ولا یجری خیر ولا شر الا بمشیئته، کوئی خیر اور شر اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے، خلق من شاء للسعادت واستعمله بها فضلا، اللہ جسے چاہا سعادت کے لیے، خوشبختی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے اسے استعمال کیا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وخلق من اراد للشقاء واستعمله بها عدلا، اللہ تعالیٰ جسے چاہا مخلوق میں سے اسے بدبختی کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے اسے استعمال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، انصاف ہے. فہو سر استأثر به، یہ کیوں ہے، کیسے، اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وعلم حجبه عن خلقه، اور یہ وہ علم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق سے چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، بلکہ مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے. سورۃ انبیاء نمبر 23. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان میں غوث کرنے سے اور اس کی باریک بینی جاننے بغیر حجت معصوم کے جو ہے بہت سارے گروہوں کو گمراہ کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک عظیم راز ہے, اس میں غوث کرنا اور اس میں باریک بینی تک پہنچنا جو ہے حدود کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے, یعنی شریعت کے حدود کے اندر, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے ثابت ہوا اس پر ایمان لے کے آنا ہے, اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور ام سلف سے ثابت ہوا اس پر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں ایومن الرجل بالقدر خیر و شر. الرجل سے مراد العبد, مرد ہو عورت ہو دونوں سے مراد ہیں, صرف مرد مراد نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَأَن يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَضَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَفِي نُسْخَةٍ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ. فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان میں سے جب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے اور یہ اپنے دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ رضیت باللہ رب اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول, کہ وہ یقین سے جان لے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت اور مکروہ اور تکلیف اسے پہنچی ہے یا آزمائش اسے پہنچی ہے وہ اسے بچ نہیں سکتا تھا, یہ اس محض اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے, اور جو اسے چوک گئی ہے جس سے وہ چیز وہ بچ گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا ہے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. جب کوئی شخص پر ایمان لے کے آتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, اور اس سے یہ شخص جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں وہ ممکن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے, ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جب انسان یہ چیزیں جان لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک انکساری سی پیدا ہو جاتی ہے, خشیت اور اطمینان پیدا ہو جاتی ہے, اور خضوع اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کا ایمان اور تسلیم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایک تنبیہ ہے کہ بعض نسخوں میں آیا ہے وَأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, ایک جگہ پہ قضاء من اللہ, دوسرے میں فضل من اللہ. فرماتے ہیں میں کوئی فرق نہیں ہے, دلالت دونوں لفظوں کی ایک جیسی ہے, چاہے جو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ اللہ کے فضل میں سے ہے, جب کسی کو کوئی بھلائی ملتی ہے کوئی خیر ملتا ہے, اور اگر کوئی آزمائش بھی, یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے جو راز چھپے ہیں, جو رفعت درجات ہے, جو گناہوں کا کفارہ کا باعث بنتے ہیں آزمائش میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل میں سے ہے. پھر امام بقیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں اوابل الصیب میں سے, فرماتے بندہ جو ہے وہ تین مرتبہ میں گھومتا رہتا ہے, ایک مرتبہ ہے گناہوں کا, دوسرا ہے آزمائش کا, تیسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو جو پہلا ہے یعنی اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے استغفار لازمی ہے, دوسرے کے لیے یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے اس کے لیے صبر لازمی ہے, اور تیسرا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں تو اس کے لیے شکر لازم آتا ہے. پھر دعا کرتے ہیں فنسأل اللہ جل وعلا ان يجعلنا ممن اذا اذنب استغفر واذا انعم عليه شكر واذا ابتلي صبر, امین رب العالمین. جانتے جملہ کہاں پہ ہے؟ قواعد اربعہ کے مقدمے میں. بارک اللہ فیکم. شخص محمد رحمہ اللہ نے یہ امام القیم رحمہ اللہ کی اس کتاب سے یہ جملہ لیا ہے, اور فرماتے ہیں سعادت کا دار ان تین چیزوں پر ہے, اور ہماری واقعی زندگی ان تین چیزوں پر گزرتی ہے. دیکھیں ہم گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں, اللہ کی آزمائشوں کے شکار بھی ہوتے ہیں, اور نعمتیں بھی ہم گن نہیں سکتے, اور کوئی اور حالت ہے, تین حالتوں میں ہم پلٹتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں. گناہ ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ استغفار ہے. اگر کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے صبر ہے, اور نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے سراپا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. یہ عنوان السعادہ ہے سبحان اللہ. کسی کو اگر دیکھنا چاہتے کہ کون خوشبخت ہے کون بدبخت ہے، کون اس دنیا میں کامیابی کے راستے پر ہے اور سعادت کے راستے پہ، اور کون ناکامی اور بدبختی کے راستے پر ہے، دیکھ لیں کہ جب گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. وہ گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا میرے بھائیو، یاد رکھیں. جب گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جب آزمائش آتے تو وہ کیا کرتا ہے، اور جب نعمتیں اسے ملتی ہیں تو اس وقت کیا کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں صبر اور ارکان کے تعلق سے شیخ بقیم رحمۃ اللہ بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے پانی سے لکھنا، یعنی لکھنا ہوگا تو کم نہ ہوگا جو امام نے بیان کیا ہے کہ صبر اور اس کے ارکان، اور پھر اپنی زبان کو جو یعنی اپنے رب کے لیے جب مصیبت پڑ آتی ہے جو تسخط ہوتا ہے غلط الفاظ بیان کیجیے اس سے روکنا، اور اپنے جسم کو تماچے مارنے سے اور یعنی گلا پھاڑنے سے جو ہے اس سے روکنا، اور شکایت کرنے سے روکنا، اور دل کو جزع سے روکنا کہ اپنے رب سے ناراض ہے کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمیشہ تنگی سینے میں. فرماتے ہیں یہ صبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ صبر میں سے نہیں ہے، یہ بے صبری کی سب سے بڑی علامت ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ امام القیم رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزماتا ہے اسے ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ اس کے صبر کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا صبر کرنے والا بندہ ہے. اور صبر کرنا الگ سے عبادت ہے، صبر کی عبادت کو دیکھنے کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے. دو عبادتیں ہیں، ایک ظاہر عبادت عبودیت ہے، ایک باطن عبادت ہے یا عبودیت ہے. ظاہر تو ہم کر لیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور صدقات خیرات زکوٰۃ یہ سب کیا ہے، یہ ظاہر عبودیت ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم الضراء میں کرتے ہیں، سرا میں تو ہم کرتے ہیں اچھے حالات میں، برے حالات میں، تنگ حالات میں بھی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دونوں پسند، جیسے کہ ظاہر عبادت اچھے حالات میں اللہ کو پسند ہے، ویسے ہی جو تنگ حالات میں اور ناگواری کے حالات میں جو عبادت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ ظاہر پہ، آسان ہے. وَالشَّأْنُ كُلُّ شَأْنِ اِعْطَاءِ الْعُبُودِيَّةِ فِي الْمَكَارِهِ، سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ مکارہ میں اور تنگ حالات میں اور ناگواری کے حالات میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں کوئی شخص اس بات اور چھپی جو عبودیت ہے اس پہ عمل کر اسے ظاہر کر دے. فہونا کو تفاوت فی رتب الناس، لوگوں کے رتب میں اس میں بہت سارا تفاوت ہے. اور امام سلم بن دینار العرج الامام الثقہ الحافظ یقول نقل کرتے ہیں جیسے کہ تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 275 میں فرماتے ہیں کل نعمت لا تقربک من اللہ فہی بلیت. قاعدہ نوٹ کر لیں، کل نعمت لا تقربک من اللہ فہی بلیت، ہر وہ نعمت جو تو اللہ تعالیٰ نزدیک نہ کرے وہ تمہارے لیے مصیبت ہی ہے. پھر ہم دیکھ لیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کتنی نعمتیں، اور یہ نعمتیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں دور کر رہی ہیں، اور دیکھ لیں نعمتیں نقمتیں ہیں، عذاب ہمارے لیے یا واقعی ہمارے لیے نعمتیں ہیں. یہ اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرماتے ہیں فرضا باللہ جل وعد، آگے فرماتے ہیں وبقضاء یورث الایمان العمیق، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ایمان ہے اس پہ راضی ہونا جو ہے وہ گہرے ایمان کے وارث بنا دیتا ہے. واللہ وباللہ وتاللہ، یہ قسم ہے، اور قسم کا ایک یعنی مضبوط ترین طریقہ ہے کہ تینوں صیغے جو قسم کے، جیسے یمین مغلظہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قسم ہے جو بالکل مضبوط ہے. من تأمل هذه الحقائق رق قلبه استقام امره، ان حقیقتوں کو جان لیتا ہے اس کے دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے, اس کے معاملات سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. اور یہ بات خوب جان لیتا ہے کہ عقیدہ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے, اور خشیت الانکساری اور خضوع اور ایک ذلت سے جو ہے وہ اپنے رب کے لیے پیدا کر لیتا ہے. پھر آگے امام القیم رحمہ اللہ کی بات آگے بیان فرماتے ہوئے کہ لوگوں کے جو قسمیں ہیں عبودیت کے تعلق سے فرماتے ہیں, فعبودیت فی الامر, اللہ تعالیٰ کی عبودیت امر میں بھی ہے, نہی میں بھی ہے, اور مصیبتوں میں بھی ہے. تو جو عبودیت امر میں ہے وہ اس امر پہ عمل کرنے سے ہے, اخلاص اور اتباع صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو نہی کی عبودیت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس پر عمل کر کے عبودیت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے رک جانے سے, نہیں سے رک جانے سے. اور مصیبتوں پر جو ہے عبودیت ظاہر کیسے کی جاتی ہے؟ صبر علیہ, اسے صبر کرنے سے. ثم الرضا بها, مرتبے دیکھیں, پہلے فرائض کی ادائیگی اخلاص اتباع سنت سے, اس کے بعد نہیں جو محرمات ہے اس سے اجتناب کرنے سے رکنے سے, پھر مصیبتیں ہیں ان پہ صبر کرنا ہے, ثم الرضا بها, اس سے بلند مرتبہ ہے ان سے راضی ہونے سے, وہ اعلی منہ, یہ اس سے بلند ہے صبر سے, ثم الشکر علیہ وهو اعلی من الرضا, پھر اس پہ شکر کرنا, مصیبتوں پہ شکر کرنا, یہ سب سے بلند مرتبہ ہے. نعمتوں پہ شکر کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں, نعمتوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ مصیبتوں پہ شکر کیا جاتا ہے. اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو مصیبتوں پر شکر کرتے رہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. یہ طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اگر کوئی بھلائی پہنچی ہے تو الحمدللہ, حمد و ثنا ہے, شکر اللہ تعالیٰ کا. کوئی مصیبت پہنچی ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. پھر معائب میں جو چوتھی قسم ہے, جو گناہ ہے, معائب ہیں, اگر کوئی اس پہ انسان عمل کر دیتا ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو عبودیت اس سے کیسے کی جاتی ہے؟ عبادت التوبۃ, مبارد بالتوبۃ الى التوبۃ منها, فوراً توبہ کرنے سے. پھر نعمتوں کی عبودیت جو ہے, جو نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر برساتا ہے, اعتراف کرنا ہے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے, اور پھر پوری جسم سے اس کا عمل کر کے شکر کرنا ہے. پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ بعض مصیبتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں, اس لیے شکر کرنا پڑتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ حافظ بن عساکر تاریخ دمشق میں قصہ بیان کرتے ہیں, عجیب قصہ, فرماتے ہیں خلاصہ قصے کا یہ ہے کہ بعض جنگی جو دستے جو ہوتے ہیں ان دستوں کا قائد تھا, تو چھت سے گرا, اس کی ٹانگیں, دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. امام ابو قلابہ رحمہ اللہ, معروف تابعی جو ہیں, عبداللہ بن عباس کے معروف اور بڑے شاگردوں میں سے ہیں, امام ابو قلابہ جو ہیں, جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو فرمایا لعل فی هذا خیر لک, تو اس نے کہا اے ابو قلابہ, دو دو ٹانگیں ٹوٹی, اس میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ فقال له ما ستر الله عليك اكثر, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پردہ ڈالے اس سے بڑھ کر ہے. پھر یہ قائد خود کہتا ہے کہ جب لشکر تیار ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے, حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے, قتل کے لیے, تو جو والی ہے گورنر نے میری طرف بھیجا کہ تم بھی اپنا دستہ تیار کر, تم بھی آ جاؤ. تو جب پیغام لینے میں میرے پاس آیا تو میں نے اپنے حالت سامنے رکھی کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں, میرے دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو مجھے چھوڑ دیا گیا, کچھ نہیں کہا. پھر اس شخص نے کہا رحم اللہ ابا قلابہ, وفات پا چکا تھا ابا قلابہ, قد كان لي في كسر رجلي خيرا, دونوں ٹانگوں ٹوٹنے سے میرے لیے بہت خیر تھا, جیسے کہ وہ کہہ گئے لعل في هذا خيرا, سبحان اللہ. فرماتے ہیں الحمدللہ، اب دیکھیں مصیبتوں پر شکر ہے کہ نہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی نجانی من دم ابن رسول ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیدنا حسین اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا یعنی نواسے کے خون سے وہ بچ گئے ہیں. اور ایسے کئی آپ مثالیں ملیں گی آپ کو ہماری زندگی میں، کیسے آپ دیکھتے ہیں ہمیں مصیبت نظر آتی ہے لیکن اس سے بڑی مصیبت سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ہماری وہ چھوٹی سی مصیبت جو خیر خیر کا باعث ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں شیخ صاحب فرماتے کہ ہم تمنا کریں کوئی مصیبت آئے تاکہ ہم بڑی مصیبت سے بچیں، ہمیں تو ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ کے پناہ کی دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک صرف بتانے کے لیے کہ بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں اور اس میں خیر ہی ہوتا ہے، کیونکہ شر الگ کی طرف منسوب نہیں ہے. ہمارے دیکھنے میں تو وہ شر ہے، ہر مصیبت شر ہے، لیکن شر کے پیچھے بھی خیر چھپا ہوتا ہے جو ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتا. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی حق کے راستے پر، اور کتنی آزمائشوں میں مبتلا تھے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھی، وہ پھر بیٹھے رہے اللہ کے ذکر میں عبادت میں، الى قریب من انتصاف النہار، یعنی دن کی درمیانے حصے تک بیٹھے رہے. ثم التفت الیہ وقال هذه غدوتی ولو لم اتغدى الغداء سقطت قوتی، یہ میری غدو یعنی ابتداء عبادت ہے، اگر میں کھانا نہ کھا لوں تو میں پست ہو جاؤں، تندرستی نہ ہوگی اور میں مزید عبادت کے قابل نہیں ہوگا. تو کھانا کیوں کھاتے تھے؟ خاص مقصد کے لیے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا ہوتا تھا، کہ عبادت میں قوت ملتی ہے اس لیے میں اب کھانے کا ٹائم، ورنہ میں کھانا نہ کھاتا ہوں مسلسل عبادت کرتا، لیکن عبادت کے لیے تندرستی کی اچھی جسم کی ضرورت ہے اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں. وہ پھر شخص رحمہ اللہ کیا چیز، جی ہاں یہی مراد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بارک اللہ فیک، ولما تغدى الغداء سقطت قوتي. دوسرے جملے میں دونوں محتمل ہیں کہ صرف ذکر سے ہی، یعنی یہ مطلب نہیں کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور صرف ذکر مصروف ہوتے تھے اور زہد کا راستہ بلکہ تصوف کا راستہ اختیار کر کے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. تو اگرچہ دونوں معنی محتمل ہیں کہ کثرت ذکر سے بھی وہ یہ کہتے کہ ابھی صرف میری ابتدا ہے، غدوہ ہے ذکر کی اور آگے بھی کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے معروف قول، ما يصنع بي اعدائي انا جنتي في صدري ان رحت فيه معي لا تفارقني، میری جنت میرے سینے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. ان قتلی شہادہ، میرا قتل شہادت ہے، و اخراجی من بلد سیاحہ، اور ملک بدر کرنا جو میرے لیے سیاحت ہے، و حبسی خلوہ، اور قید خانہ میرے لیے خلوت ہے اپنے رب کے ساتھ. پھر امام قائم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں کسی کو بھی اطیب عیشن منہ نہیں دیکھا، سب سے بہترین زندگی اگر میں نے کسی کی دیکھی ہے تو شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی دیکھی ہے. اگرچہ بہت تنگی میں کی حالت میں تھے، کوئی بھی یعنی آسائش ان کو میسر نہیں تھی، بلکہ یا تو قید خانہ تھا یا ان کو دھمکی دی جاتی تھی، یعنی دوسرے طریقے سے روکنا، جلا وطن کیا گیا کئی مرتبہ، کوڑے برسائے گئے کئی مرتبہ، قید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے وہ مع ذلك من اطيب الناس عيشا واشرحهم صدرا واقواهم قلبا واسرهم نفسا تروح نظرة النعيم على وجهه، چہرہ ہمیشہ پر رونک رہتا تھا، سب سے زیادہ اطیب الناس عیشن، اور سینے کی کوشادگی، دل کی مضبوطی اور قوت، یہ ساری جو ہیں شیخ الاسلام پہ نظر آتی تھیں. فرماتے ہیں اگر ہمیں کوئی خوف طاری ہوتا، کوئی مشکل ہو جاتی اور بہت بدگمانیاں ہمارے ذہن میں گھومتی اور زمین ہمارے تنگ ہو جاتی تو ہم شیخ السلام کی طرف چلے جاتے، بس ہم ان کو شیخ السلام کو دیکھ لیتے، ان کی باتیں سن لیتے، ہماری ساری جو مشکلات سب دور ہو جاتی اور ہماری جو انصراح صدر ہے، قوت جو ہے اور یقین و اطمینان جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا. فی فرماتے فسبحان من اشہد عباده جنت قبل لقائه، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو موت سے پہلے جنت دکھا دی ہے دنیا میں ہی. وفتح لهم ابوابا فی دار العمل، اور کئی دروازہ کھول دے باب العمل میں جس میں سے روح اور جو خوشبو ہیں اور جو ٹھنڈی ہوا ہیں وہ ان کو ملتی رہیں اس دنیا میں. یعنی سبحان اللہ، یہ جو سعت الصدر ہے، اطمینان قلب ہے، جو دنیا کی اس دنیا میں جو جنت ہے، جو شیخ السلام فرماتے ہیں میرے جنت میرے سینے میں ہے، یہ کہاں سے یہ سب آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے. کب ہوا یہ؟ یقین اور ایمان کی مضبوطی سے ہوا ہے. پھر آخر میں شیخ عبداللہ البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراتب الایمان بالقدر بیان کرتے ہیں، چار مرتبے ہیں تقدیر پر ایمان کے. پہلا مرتبہ علم کا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے، خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے اور ہر چیز کو محیط ہے اپنے علم سے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مخلوقات سے پر سابق ہے، اور اس کے دلائل میں کئی آیتیں بیان کی ہیں. قد احاط بکل شیء علما، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12. یعلم السر واخفى، سورۃ طه آیت نمبر 7. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے، سورۃ انفال آیت نمبر 75. اور کئی اور آیتیں بھی شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. دوسرا مرتبہ فرماتے ہیں الکتابہ، کتابہ جو دوسرا مرتبہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے ان کو پیدا کرنے سے پہلے، لوہے محفوظ میں سارے امور لکھ دیے ہیں، چھوٹے اور بڑے، دقیق اور جلیل جتنے بھی ہیں، کوئی چیز بچی نہیں، سب اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، سے مسلم کی حدیث میں، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وكان عرشه على الماء. اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے زمین و اسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا. تیسرا مرتبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں مرتبہ الخلق، اور چوتھا المشیئہ. اصل ترتیب جو ہے تیسرا مشیت ہے اور چوتھا جو خلق ہے، اللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی اہل علم میں سے کسی نے یعنی خلق کو تیسرا مرتبہ بیان کیا ہے. سوچ سکتے شیخ صاحب یہاں وہم ہوا ہو، یا اگر کسی عالم کا قول تو میرے علم میں نہیں ہے. جو ترتیب ہمیشہ علماء سے ہم نے دیکھی وہ یہی ہے کہ پہلا علم ہے، دوسرا کتابت ہے، تیسرا مشیت ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ خلق ہے. تو اس میں میرے کچھ دنوں میں نے دیکھا، مجھے ملا نہیں ہے کہیں سے کہ یہ ترتیب. تو ہو سکتا ہے سب وہم ہوا ہو اس میں. اگر کسی عالم کا ہے، اگر کوئی شخص جانتا ہے حاضرین میں سے یہ ترتیب جو ہے کسی اہل علم میں سے کسی کو اگر پتہ ہو تو پھر ضرور آگاہ کیجیے گا. بارک اللہ فیکم. تو خلق کا مرتبہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، چھوٹے اور بڑے، دقیق اور جلیل، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہم دیتے ہو، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان چیزوں کو اور ان کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ خلقکم ما تعملون، سورۃ صفات نمبر 96. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورۃ زمرہ نمبر 62. اور چوتھا مرتبہ جو ہے مشیئت کا شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت ہے، جو عام مشیئت ہے اور جو نافذ بھی ہے اور واقع ہو کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ملکوت اور کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے ملک میں وہ چیز کبھی واقع نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتے اس کے ارادہ نہیں فرماتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چار مرتبے ہیں تقدیر پر ایمان کے, اور اس سے جو پہلا اصول ہے عقیدہ کے اصول میں سے تقدیر پر ایمان مکمل ہوا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.